اصل جو چیز ہے وہ اللہ رب العزت کی اطاعت ہے. بعض اوقات بعض حکموں کے ذریعے اللہ تعالیٰ یہ دیکھتے ہیں کہ اس کے بندے اس کے حکم کی اطاعت کرتے ہیں یا نہیں. تو ہم نے جب مشرق کی طرف منہ کیا تو مشرق کی طرف کر لو, جب ہم کہیں مغرب کی طرف کر لو تو مغرب کی طرف کر لو. یہ ہے بندگی, یہ نہیں ہے کہ کسی خاص جہت, کیونکہ اللہ تو ہر طرف ہے, اللہ رب العزت سے یہ. لیکن ہماری ہی مصلحت کے لیے, مصلحت میں اللہ تعالیٰ نے ایک جہت کو متعین کر دیا. ورنہ آپ سوچئے کہ ایک آدمی کا رخ مشرق کی طرف ہوتا, دوسرا مغرب کی طرف کھڑا ہوتا, تیسرا شمال کی طرف منہ کر کے ہوتا, دوسرا جنوب کی طرف ہوتا, کیسی عجیب سی حیات ہوتی. اب جو وقار نماز پڑھنے میں ہمیں نظر آتا ہے, عبادت کرنے میں, کہ سب کا ایک ہی رخ, ایک ہی سمت ہوتی ہے, ایک ہی جہت ہوتی ہے, تو یقین. اور بیت اللہ جب چلے جاتے ہیں تو وہاں اس طرح گولائی میں ہوتا ہے کہ اس کا اپنا ایک حسن ہے, چاروں طرف ہوتے ہیں تب بھی جہت میں ہوتے ہیں, ایسا نہیں ہوتا کہ جہت سے ہٹ کر ہوں, بلکہ اصل وہ قبلہ ہی بنیاد ہے جس کی طرف منہ کر کے حکم دیا گیا ہے کہ ایک طرف منہ کر کے نماز پڑھو. تو اس لیے اللہ رب العزت نے پھر یہ آیت نازل فرمائی, لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب, کہ نیکی صرف اس میں منحصر نہیں ہے کہ تم اپنے چہرے کو مشرق یا مغرب کی طرف کر لو. اصل یہ ہے کہ اللہ تعالی کے جو احکامات ہیں آدمی ان پر عمل کرے, یہ اصل چیز ہے. آگے پھر اللہ رب العزت نے بہت دور تک احکام بیان فرمائے ہیں, مختلف احکام ہیں. کہیں قصاص کا حکم کے بدلے میں اگر کسی کو قتل کر دے تو قتل کے بدلے قتل ہے, قتل کا بدلہ قتل ہے, اس کو ذکر فرمایا. اسی طریقے سے یہ بات بتائی کہ قصاص میں تمہارے لیے زندگی ہے, یعنی کوئی آدمی اگر کسی کو قتل کر دے تو بدلے میں اگر قتل ہو جائے دوسرا آدمی اور یہ از خود بدلہ نہ لے, بلکہ جو طریقہ کار ہے شریعت کا اس کے مطابق اگر یہ سب کام کیے جائیں گے تو ایسی صورت میں پھر لڑائی جھگڑا فساد فتنہ پھیلے گا نہیں. ورنہ ہوگا یہ کہ ایک شخص نے ایک مار دیا, اس نے تین مار دیے جیسے آج کل ہوتا ہے, تو جواب یہ قتل کا سلسلہ پھر کبھی نہیں رک سکتا. اس لیے فرمایا وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ, اس قصاص کے حکم میں جو اللہ نے دیا ہے ہمیں, اس میں ہمارے لیے جو ہے وہ زندگی ہے. یعنی دوسرا فریق کو جب یہ پتا ہوتا ہے کہ انصاف ہوگا تو پھر از خود وہ قدم نہیں اٹھاتا, لیکن اگر کسی کو یہ پتا ہوگا انصاف ہی نہیں ہوگا تو پھر از خود قدم اٹھاتے ہیں, جیسا کہ لوگ آج کل کرتے ہیں, ایک کے بدلے میں دس مار ڈالتے ہیں اور اس بات کی پرواہ نہیں ہوتی انہیں کہ کوئی ہمارے ساتھ کیا ہوگا. تو یہ سب اللہ رب العزت نے جو احکام بیان فرمائے ان سب کے احکام کے پیروی کرنے میں اصل میں ہمارے لیے خیر ہے. اسی طریقے سے اللہ رب العزت نے یہاں وراثت کے احکام کو بیان تفصیل سے اگرچہ یہاں نہیں فرمایا, بلکہ وہ اپنے مقام پر انشاءاللہ چوتھے پارے میں تفصیل کے ساتھ وراثت کے احکام بیان فرمائے ہیں. البتہ یہاں صرف اتنی بات بیان فرما دی ہے کہ وصیت کرنے کا حکم دیا گیا, لیکن یہ پھر منسوخ ہو گیا کیونکہ جو ورثہ متعین کر دیے گئے ان کے بارے میں وصیت نہیں کر سکتا آدمی, کیونکہ وہ متعین ہے اللہ کی طرف سے کہ بیٹا مر جائے تو باپ کا کتنا حصہ ہے, ماں کا کتنا حصہ ہے. یعنی کسی مفتی کو, کسی کو بھی یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ اپنی طرف سے کچھ تقسیم کرے, بلکہ اللہ رب العزت نے یہ حصے متعین کر دیے ہیں. اس لیے ہمیں خوش دلی کے ساتھ ان حصوں کو ادا کرنا چاہیے. عام طور پر کوئی مر جاتا ہے تو وراثت تقسیم ہی نہیں ہوتی, یہاں تک کہ یا تو بیوہ قبضہ کر لیتی ہے یا بڑا بھائی قبضہ کر لیتا ہے, یا جس کے ہاتھ میں لگ گئی وہ کسی کو دینے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتا. تو ان احکامات کی بڑی خلاف ورزی ہوتی ہے. اس لیے بہرحال یہ بات بتا دیا کہ ایک دوسرے حدیث میں اس کی وضاحت فرمائی کہ لا وصیت علی وارثین, وارث کے لیے اب کوئی وصیت نہیں, اس لیے کہ وصیت کا حکم اللہ نے متعین کر دیا کہ کس کو کتنا حصہ ملے گا. البتہ یہاں پر وہ چیز مراد ہے کہ اگر کسی کی وصیت نہیں ہے, جس وارث کے لیے متعین حصہ نہیں ہے اس کے لیے وصیت کر سکتا ہے, لیکن یہ وصیت کرنا بھی فرض اور واجب نہیں ہے, اس کی مرضی ہے, اگر کرنا چاہے تو کر دے. کسی عام آدمی کے لیے بھی کی جا سکتی ہے وصیت, لیکن ایک تہائی سے زیادہ میں نہیں. حتیٰ کہ کسی آدمی کو مرنے کے بعد یہ اختیار نہیں ہے, کوئی آدمی اگر یہ وصیت کر جائے کہ صاحب میں مر جاؤں تو میرا سارا مال مسجد میں دے دینا, یہ اختیار نہیں ہے اس کو. اس لیے کہ یہ ورثہ کا حق ہے, اگر تم نے خرچ کرنا تھا زندگی میں کرتے, کسی نے منع نہیں کیا اگر سارا مال کوئی مسجد میں لگا دے, مدرسے میں لگا دے, کوئی منع نہیں ہے. لیکن یہ زندگی میں, جب آدمی مر گیا, اب سارا مال چھوڑ کے مر گیا ہزاروں لاکھوں روپے, اب یہ وصیت کر گیا کہ اس کو فلاں ٹرسٹ میں دے دینا یا فلاں مسجد میں دے دینا, یہ اختیار نہیں ہے اس کو. ہاں, اس کی وصیت صرف ایک تہائی میں نافذ ہوگی, اس کے علاوہ باقی جو مال ہے وہ سب ورثہ کو ملے گا جس کی وصیت اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں کی ہے اور وہ رسا کا حصہ بتا دیا ہے کس کو کتنا ملے گا، اس کے مطابق تقسیم ہوگا. آگے پھر اللہ رب العزت نے روزوں کے سلسلے میں حکم دیا ہے کہ اللہ نے تم پر روزے فرض کیے ہیں جیسے کہ تم سے پہلی امتوں پر روزے فرض کیے گئے تھے، اور مقصد ایک ہی ہے کہ تقوی حاصل کرو. اور ساتھ میں یہ بتا دیا کہ ایام معدودات، یہ گنتی کے چند دن ہیں. اب آپ دیکھیں کس طریقے سے پر لگا کے اڑ جائیں گے، پتہ چلا کہ صاحب دو تراویاں بھی ہو گئی، ایک روزہ بھی چلا گیا، اور اسی طریقے سے کچھ دن بعد پتہ چلے گا کہ پورا مہینہ ختم ہو گیا. یہ دن اسی طریقے سے اڑتے چلے جائیں گے، ختم ہو جائیں گے. تو گنتی کے چند دن ہیں، انگلیوں پر گنے جا سکتے ہیں. یعنی کوئی بہت زیادہ ہم نے تم پر یہ نہیں کیا کہ سارے سال تم روزے رکھو، بلکہ چند گنتی کے دن ہیں، 30 روزے یا 29 روزے ہیں. اور یہ اللہ کی مہربانی ہے، 29 روزے ہوں تب بھی 30 کا ثواب دیتے ہیں، 30 ہیں تو 30 کا ثواب ہے یقیناً، لیکن 29 ہوں تب بھی 30 کا ثواب ملتا ہے. تو بہرحال فرمایا کہ ایام معدودات، اور آگے پھر اس میں احکام بیان کیے ہیں کہ مریض اور مسافر کے لیے کیا احکام ہے. جو کوئی آدمی بیمار ہے، مسافر ہے، تو وہ روزے کو چھوڑ سکتا ہے، لیکن اس روزے کی بعد میں قضا کر لے. اسی طریقے سے یہاں پر ایک اور حکم بھی بیان کیا گیا ہے، وعلی الذین یتیقون فدیۃً طعام مسکین. اصل میں ان لوگوں کے لیے جو طاقت نہیں رکھتے، یعنی بوڑھے ہیں بالکل، ان کے لیے حکم. اور کبھی اب جوانی بھی نہیں آ سکتی یقیناً، کسی کو عمر 80-85 سال ہے، اب دوبارہ بےچارا جوان تو ہونے سے رہا، اب تو اور مزید کمزوری کا زمانہ آئے گا. اس لیے اس کے لیے حکم دے دیا کہ اگر وہ روزہ رکھنے پر قادر نہیں ہے تو اسے چاہیے فدیہ دے دیں. لیکن یاد رکھیے کہ ہر صحت مند آدمی کے لیے یہ حکم نہیں ہے. ابتدائی زمانے میں تو ایسا تھا کہ جس کا چاہے جی روزہ رکھ لے، جس کا جی چاہے فدیہ دے دے، لیکن بعد میں پھر صحت مند لوگوں کے حق میں یہ حکم منسوخ ہو گیا. اب صرف ان لوگوں کے لیے جو انتہائی بیمار ہیں یا ایسی بیماری میں مبتلا ہیں کہ جس سے عادتاً صحت نہیں ہوتی، آدمی اس بیماری کو لے کر دنیا سے اپنے ساتھ ہی جاتا ہے، یا ایسا بوڑھا ہو چکا ہے کہ اب دوبارہ اس میں جوانی، صحت اور قوت نہیں آ سکتی، اس کے لیے یہ ہے کہ اب وہ فدیہ دے دے. اور فدیہ کتنا ہوتا ہے؟ ایک صدقہ فطر کے برابر یومیہ. مثلا اگر 70 روپے اب متعین کیا گیا ہے تو 70 روپے ایک آدمی کی طرف سے فدیہ ادا کر دے. اور اللہ تعالیٰ اگر صحت عطا فرما دیں کسی کو، بعد میں چاہے تو قضا بھی کر لیں. تو بہرحال اس کے احکام بیان کیے گئے ہیں، دن اور رات کے احکام بیان کیے گئے ہیں اللہ رب العزت نے، اسی طرح چاند کے احکامات بیان کیے گئے ہیں، جس کو آج ہم نے مسئلہ بنا دیا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی ذکر فرمایا ہے کہ کس طریقے یہ چاند اصل میں تمہیں ایسا طریقہ اللہ نے وضع کیا ہے کہ ایک جاہل آدمی جو پڑھا لکھا نہیں ہے، اس کو بھی جب چاند دیکھتا پتہ چل جاتا ہے کہ مہینے کی پہلی تاریخ. تو نظام اللہ تعالیٰ نے ایسا مرتب کیا ہے، اور اس چاند ہی کے گھٹنے بڑھنے پر اور دیکھنے دکھانے پر جو ہے عبادات جو ہے وہ اس پر ہے. مثلا روزے ہم چاند دیکھ کر رکھتے ہیں، عید چاند دیکھ کر مناتے ہیں، بقرہ عید چاند دیکھ کر کرتے ہیں، حج چاند دیکھ کر ہوتا ہے. تو یہ ساری عبادات کا تعلق چاند سے، اس سلسلے کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمایا. اسی طریقے سے آگے حج اور عمرے کے احکامات بیان کیے گئے ہیں، تفصیل کے ساتھ اللہ نے یہاں پر بیان فرمائے ہیں. اور اسی طرح پھر آگے اللہ رب العزت نے شراب اور جوئے کے بارے میں حکم دیا ہے کہ دونوں برائی اور گناہ کے کام ہیں، اگرچہ اس میں تھوڑے بہت نفع بھی ہیں، لیکن ان کا جو نفع ہے وہ قلیل ہے، اور اس کے مقابلے میں اس کا ضرر اور نقصان بہت زیادہ ہے. اصل میں نے پہلے بھی غالباً یہ بات عرض کی تھی کہ شراب کی حرمت کے جو احکام نازل ہوئے ہیں وہ بتدریج نازل ہوئے ہیں، یعنی ایک دم حرام نہیں قرار دی گئی، بلکہ پہلے یہ کہا گیا کہ بھائی نماز کی حالت میں شراب نہ پیو. اس حال میں جب نماز پڑھنے والے ہو تو شراب پی کر نماز نہ پڑھو. یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا. اور اس کے بعد پھر یہ حکم آیا دوسرا کہ اس میں اگر سے تھوڑا بہت نفع ہے، لیکن اس کے نقصانات بہت زیادہ ہیں. اور اس کے بعد پھر تیسرا حکم آیا کہ شراب حرام کر دی گئی، فاجتنبوا، اس سے بچو. تو اس طرح بتدریج یہ احکام نازل فرمائے گئے. تو بہرحال یہ جوا سٹا جو کچھ بھی ہے، یہ سارے لوگوں کی آمدنیوں کو ایک طرف کھینچ کر کسی ایک کی جھولی میں ڈال دیتا ہے، اور سب لوگوں کی مال و دولت کو نقصان پہنچتا ہے. بہرحال اس سلسلے میں چونکہ اللہ تعالیٰ حکم الحاکمین ہیں، ان کا فیصلہ ہی اصل ہے، اور اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں ہماری حکمتوں کو ہم سے زیادہ، اس کو یہاں پر ذکر فرمایا گیا. پھر آگے اسی طرح حیض و نفاس کے سلسلے کو اور جو مسائل ہیں عورتوں کے جو پیٹ کو پیش آتے رہتے ہیں، ان کو بھی ذکر کر دیا گیا کہ اللہ رب العزت کا احسان ہے کہ عورتوں کے سلسلے میں یہ جو معاملات ہیں، تو حیض کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ ہر مہینے تقریباً معاملہ ہوتا ہے، اس لیے نماز اللہ تعالی نے معاف کر دیا ان دنوں میں اپنی عادت کے مطابق عورتوں کو، کسی کو 6 دن، کسی کو 7 دن، کسی کو 10 دن، لیکن 10 دن سے زیادہ نہیں آ سکتا، کم سے کم 3 دن اور زیادہ سے زیادہ 10 دن، اس سے زیادہ جو ہوتا ہے وہ سب بیماری ہوتی ہے. تو اپنی عورتوں کو جو عادتیں متعین ہوتی ہیں، ان عادتوں کے بعد اگر کسی کو آئے اور وہ 10 دن کے بعد بھی آتا رہے، تو یہ سمجھا جائے گا کہ جو عادت تھی اس کی 7 دن کی، وہ تو اس دن حیض کی ہے اور باقی جو سب بیماری ہے، لہذا اسے چاہیے کہ ان 3 دنوں کی نمازیں بھی قضا کرے پھر. تو بہرحال یہ اس سلسلے کے احکامات ہیں، تفصیل اگر کسی کو معلوم کرنی ہو تو دارالافتاء میں مفتیان کرام کے پاس یا علماء کرام کے پاس آ کر معلوم کی جا سکتی ہے، یہاں تفصیلات میں جانے کا وقت نہیں ہے. اسی طریقے سے اللہ رب العزت نے آگے طلاق کے سلسلے کے احکام بیان فرمائے ہیں. یہ اہم مسئلہ ہے ہمارے ہاں عام طور پر، بلکہ دنیا بھر میں یہ مسئلہ اہمیت اختیار کر گیا ہے، لیکن دوسروں کے ہاں تو یہ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، صبح نکاح ہوتا ہے شام کو طلاق ہو جاتی ہے، لیکن اب ہمارے یہاں بھی ان کی دیکھ ہم دیکھی ایسے معاملات اب سامنے آ گئے ہیں کہ ہمارے دارالافتاء میں زیادہ تر مسائل جو آتے ہیں وہ طلاق سے متعلق ہی ہوتے ہیں، اور ایسے کئی لوگ میری نظر میں ہیں کہ جو بیچارے پریشان ہیں اس سلسلے میں کہ ابھی شادی کی اور پتہ چلا 2 مہینے میں 3 مہینے میں طلاق دی، یہ تیاری ہے طلاق کی، اس قسم کی صورتیں سامنے آ رہی ہیں. اور خاص طور پر عورتیں جذباتی ہوتی ہیں اور بس وہ کہتی ہیں مجھے طلاق چاہیے، دوسری کوئی بات ہی نہیں. اللہ رب العزت نے اسی لیے اس معاملے کو مرد کے ہاتھ میں رکھا ہے، کیونکہ مرد سوچ سمجھ کر بصیرت کے ساتھ یہ فیصلہ کرتا ہے کہ بھئی میں یہ کام کروں یا نہ کروں، لیکن مجبور ہے، جب آدمی مجبور ہو جائے تو آخر میں پھر طلاق کا حربہ استعمال کرتا ہے. تو یاد رکھیے کہ طلاق کوئی اچھا عمل نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے مبغوض ترین چیز جو ہے حلال چیزوں میں وہ طلاق ہے، اللہ کو ناپسندیدہ ہے، مکروہ عمل ہے. تو ہونا تو یہ چاہیے کہ طلاق ہو ہی نہ، لیکن بہرحال ایک راستہ نکالا ہے شریعت نے کہ اگر کوئی آدمی ایسا مجبور ہو جائے، اس کے بغیر چارہ ہی نہ رہے، تو پھر اس صورت میں اس کو یہ کہا گیا کہ وہ طلاق دے سکتا ہے، لیکن اس میں بھی یہ حکم ہے کہ ایک طلاق دے، اور وہ بھی طہر کی حالت میں، پاکیز یعنی عورت جس حالت میں پاکیزہ ہوتی ہے، پاک ہوتی ہے، اس حالت میں طہر دے، طلاق دے. اور بہت زیادہ ہو، ایک کے بعد دوسری طلاق دے سکتا ہے بس، لیکن اس سے زیادہ نہیں، تیسری نہ دے. تو شریعت کو یہ مطلوب، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ اگر کوئی دے دے گا تو ہوگی نہیں. بات یہ کہ بہت ساری چیزیں ناپسندیدہ ہوتی ہیں، لیکن جب وہ انجام پذیر ہو جاتی ہیں تو بہرحال اس کا جو نتیجہ ہے وہ تو ہوتا ہی ہے. تو اگر طلاق دے دی کسی نے، اب چاہے وہ ایک دی یا دو دی یا تین دی، تو جو جتنی دے گا وہ نافذ ہو جائیں گی. بہرحال شریعت کو میں پسندیدہ یہ ہے کہ اگر مجبوری ہو جائے، اس کے بغیر صورت نہ رہے، تو ایک طلاق دے صرف، اور اس میں پھر جو ہے وہ 3 حیض کا زمانہ یعنی عدت کا زمانہ وہ جب گزر جائے گی، اگر اس میں رجوع کر لیا تو اسی نکاح پر قائم رہے گا وہ، لیکن اگر رجوع نہیں کرتا تو ایسی صورت میں پھر نکاح ختم ہو جائے گا. لیکن اس کے باوجود بھی اگر کبھی بعد میں، سال بعد، 2 سال بعد، اگر دونوں فریق دوبارہ اس پر رضامند ہوں کہ پھر سے جو ہے وہ نکاح کر لیں، تو پھر نکاح کر سکتے ہیں. تو شریعت نے آسانیاں رکھی ہیں، لیکن ہم تو جب تک 3 فائر نہ کر دیں اس وقت تک چین نہیں آتا، اور پھر اس کے بعد مسلک تبدیل کرتے پھرتے ہیں کہ صاحب فلاں مسلک کے اندر جو ہے نا وہ 3 دفعہ دینے کے بعد بھی بیوی کو رکھ سکتے ہیں. تو یہ پھر خواہشات نفسانی کی پیروی ہو جاتی، یاد رکھیے، اس سے گریز کرنا چاہیے. شریعت نے تو پہلے راستے بتائے ہیں، ہمارا کام یہ ہے کہ ہم سیکھیں. جب آدمی نکاح کر رہا ہے تو نکاح کے مسائل بھی سیکھے، طلاق کے مسائل بھی سیکھے. تو شریعت نے اول منع کیا ہے کہ تم طلاق دو ہی نہ، لیکن اگر تمہیں دینی پڑے تو ایک طلاق دو، بہت زیادہ ہو تو دوسری. تو طریقہ بھی اس کا بتا دیا کہ اگر کوئی 3 دینا بھی چاہے تو اس کا طریقہ بتا دیا کہ ایک طہر میں ایک دے، پھر دوسرے طہر میں دوسری دے، پھر تیسرے طہر میں تیسری دے، اس کے بعد معاملہ ختم ہو جاتا ہے. لیکن بہرحال یہاں قرآن مجید کے جو الفاظ ہیں اس سے پتہ چلتا ہے کہ الطلاق مرتان، طلاق تو 2 ہی مرتبہ ہے، یعنی یہ 2 مرتبہ طلاق دینے کے بعد، فامساکم بمعروف او تسریحم باحسان، اگر رجوع کرنا چاہتے ہو تو بھی معروف طریقے پر، یعنی اس کو تنگی تکلیف دینے کے لیے نہ ہو. بعض لوگ یہ کرتے ہیں کہ جناب طلاق دے دی، اس کے بعد اس کی عدت گزرنے کے جب قریب ہو گئی رجوع کر لیا، اس کے بعد پھر اگلی 2-4 مہینے بعد پھر طلاق دے دی، پھر جب عدت گزرنے کا وقت آیا پھر رجوع کر لیا. اس کا مقصد یہ ہوتا ہے اس عورت کو تنگ کرنا کسی بھی طریقے سے، تو شریعت نے اس سے منع کیا کہ بھئی اگر رجوع کرنا ہے تو معروف طریقے سے کرو، اس کو اذیت دینا مقصد نہ ہو، اور تسلیح ہوں بھی احسان، اور اگر چھوڑنا چاہتے ہو تو چھوڑو بھی طریقے سے. یہ نہیں ہے کہ، بلکہ دوسرے اسی مقام اگلے رکوع میں، اس سے اگلے رکوع میں یہ بات بتائی گئی ہے کہ چونکہ نکاح ایک معاملہ ہے میاں اور بیوی کے درمیان، تو جب اچھے طریقے سے تم نے اس معاملے کو کیا ہے، اگر خدا نہ کرے نوبت طلاق تک آ جائے تو معاملہ ختم کرنا ہو تو وہ بھی اچھے طریقے سے کرو. چنانچہ شریعت نے کہا ہے کہ ایسے طریقے اختیار نہ کرو گے جس سے اس عورت کو جو ہے وہ خوف زدہ ہو، وہ بلکہ اس طرح سے طلاق دو کہ اس کے بعد اس کو کچھ نہ کچھ جوڑا وغیرہ، کچھ پیسے کچھ جوڑا دے دو تاکہ اس کی کچھ نہ کچھ وہ ہو جائے، تمہارے سے یہ سمجھ لے کہ بھائی اس نے معاملہ ختم کیا تو ذرا اچھی طریقے سے معاملہ ختم کیا ہے. یعنی یہ اخلاق سکھائیں شریعت. ہمارا معاملہ تو یہ ہوتا ہے کہ اس کے بعد پھر ایک دوسرے کا منہ دیکھنے کے بھی روادار نہیں ہوتے، اس خاندان کے کسی فرد کو بھی سلام دعا ہم نہیں کرتے، حالانکہ معاملات تو بہرحال اپنی جگہ پر ہیں. تو شریعت نے یہاں پر بتایا، اور ایک بات سمجھ لیجئے کہ تین طلاقیں اگر کوئی دے دے گا تو نافذ تو ہو جائیں گی. شریعت نے اگرچہ اس کو پسند نہیں کیا، لیکن باوجود اس کے کہ وہ پسندیدہ نہیں ہے، لیکن اگر کوئی گناہ شراب پینا ناجائز اور حرام ہے، لیکن کوئی پی لے گا تو ہے، تو پی تو لی نا اس نے. اسی طریقے سے یہ طلاق کا معاملہ بھی ہے کہ تین طلاقیں تک آدمی کو نوبت نہیں آنی چاہیے، اور جب ایک ہی طلاق سے وہی کام ہو سکتا ہے جو تین طلاقوں سے ہو رہا ہے تو ضرورت کیا ہے. ہمارے یہاں اگر کسی منشی سے لکھوانے جائے کوئی آدمی، اور ادھر ادھر جو لوگ بیٹھے ہوتے ہیں لکھنے والے، وہ تین سے کم لکھتے ہی نہیں کبھی بھی. عدالتی نظام ہی ہمارا ایسا بنا ہے کہ تین طلاقوں سے کم کی بات ہی نہیں، اور آدمی پھر بعد میں پریشان ہوتا پھرتا ہے. اور اس سلسلے میں بعض لوگ جو ہے یہ سمجھتے ہیں کہ صاحب، وہ بعض ڈراموں میں، فلموں میں اور دیگر جگہوں پر لوگوں سے میں نے سنا یہ بات کہ صاحب وہ طلاق دی تھی اور پیپر بھیجے تھے، لیکن ابھی عورت کو ملے نہیں، راستے میں وصول کر کے پھاڑ دیے ہم نے، تو اب طلاق ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ تو اس نے تو جیسے ہی لکھی اسی وقت ہو گئی، اس تک پہنچے یا نہ پہنچے، اسے علم ہو یا نہ ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ تین چیزیں ایسی ہیں کہ اس کی حقیقت تو حقیقت ہے ہی، اس کا مذاق بھی حقیقت ہے. تو اسی میں سے یہ ہے کہ النکاح والطلاق والعتاق. کوئی آدمی کسی غلام کو کہہ دے کہ میں نے تجھے آزاد کیا، چاہے مذاق میں کیا تو آزاد ہو گیا. اسی طریقے سے اگر نکاح کا معاملہ ہو کہ دو گواہوں کی موجودگی میں لڑکا اور لڑکی، ایک اس نے کہا میں نے تجھ سے نکاح کیا، اس نے کہا میں نے تجھے قبول کیا، اور اس سے پہلے نکاح نہیں ہوا ہوا، تو نکاح ہو جائے گا. اب چاہے وہ مذاق میں ہی ہو، ڈراموں میں ہو رہا ہے، دوسری چیزوں میں ہو رہا ہے، لیکن لوگوں نے اس کو کھیل کود بنا لیا ہے. اسی لیے اللہ نے آگے فرمایا ولا تتخذوا آیات اللہ ہزوا، اللہ کی آیتوں کو تم کھیل کود نہ بناؤ، مذاق نہ کرو اس کا، یہ مذاق نہیں ہے. بلکہ اللہ رب العزت نے یہ سارے احکامات اس لیے نازل کیے ہیں تاکہ انسان اس کی جو آسانیاں ہیں وہ حاصل کرے، اور اس میں جو حکم ہیں، حکمتیں ہیں، اس سے فائدہ اٹھائے. تو بہرحال یہاں پر طلاق کے سلسلے کو بیان فرمایا. یہ بات میں اس لیے اہمیت سے کہہ دی کہ بعض لوگ تین طلاقیں دے دیتے ہیں، اس کے بعد پھر ادھر ادھر بھاگتے پھرتے ہیں، جب کوئی راستہ نہیں ملتا تو وہ کہتے ہیں کہ صاحب اہل حدیث بن جاؤ، غیر مقلد بن جاؤ، فلاں مسلک اختیار کر لو. تو یاد رکھیے، یہ خواہشات نفسانی کی پیروی ہے. جو اہل حدیث ہیں وہ اگر مسلک کے مطابق اپنے کرتے ہیں تو وہ جانے، لیکن جو نہیں ہیں وہ صرف اس مسئلے کے لیے اپنا مسلک تبدیل کر دیں، چھوڑ دیں، تو یہ خواہشات نفسانی کی پیروی ہے. اور یاد رکھیے کہ چاروں اماموں کے نزدیک، چاہے امام احمد بن حنبل ہوں، امام شافعی، امام مالک، امام ابو حنیفہ، سب کے نزدیک یہ متفقہ مسئلہ ہے کہ اگر تین طلاقیں دے دے گا تو ہو جائے گی. یہ الگ بات ہے کہ پسندیدہ عمل نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود اگر تین گولیاں لگ گئیں تو بھائی وہ اپنا کام تو کریں گی نا، اسی طریقے سے نافذ ہو جائیں گی. اور اس کے بعد پھر اللہ رب العزت نے رضاعت کے مسائل کو بیان کیا ہے، اور طلاق کے مزید مسائل بیان کیے گئے ہیں اس میں. تو یہ سارے احکامات اللہ رب العزت اس لیے دیے تاکہ ہم اس میں غور و فکر سے کام لیں. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر کیا قیامت اور آخرت کے بارے میں، کہ جب وہ ایک نمرود کے، یعنی نمرود جو بادشاہ تھا، اس نے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سے مناظرہ کیا اور کہا کہ میں بھی زندہ کر سکتا ہوں، میں بھی مار سکتا ہوں. یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ فرمایا تھا کہ اس قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت، میرا رب وہ ہے جو زندہ بھی کرتا ہے جو مارتا بھی ہے، یعنی موت اور زندگی اس کے قبضے میں ہیں. تو وہ ایسا بیوقوف آدمی تھا، اس نے کہا یہ کام تو میں بھی کر سکتا ہوں. تو جس کو موت کی سزا دی تھی اس کو کہہ دیا کہ آزاد ہے، اور جس کو جو آزاد ہونا تھا یا آزاد آدمی تھا اس کو پکڑ کے سوری پہ چڑھا دیا، کہا دیکھ میں نے جس کو چاہا مار دیا، جس کو چاہا آزاد کر دیا. تو وہ سمجھ گئے کہ بہت بیوقوف آدمی ہے، اس لیے پھر دوبارہ کہا کہ اچھا اگر یہ بات ہے تو فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِي بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ، اللہ سورج مشرق سے نکالتا تو مغرب سے نکال کے دکھا. فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، اب جو ہے وہ مبہوت ہو گیا، حیران ہو گیا کہ اب کیا کرے، یہ کام تو وہ کر ہی نہیں سکتا تھا. تو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر یہ کہا کہ بھئی اللہ مشرق سے نکالتے ہیں سورج، تو مغرب سے نکال کے دکھا اگر واقعی تو خدا ہے. تو فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ. اسی طریقے سے موت کا انکار کرنے والے یا آخرت کا انکار کرنے والوں کے لیے ایک اور عبرت کا واقعہ اس میں بیان کیا گیا ہے. حضرت ایک نبی کہ وہ وہاں سے گزرے تو انہوں نے دیکھا کہ پوری بستی چھتوں کی بل گری ہوئی ہے، یعنی ختم ہے. تو اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ یا اللہ یہ آپ اس کو زندہ کیسے کریں گے، تو سب کو مار دیا آپ نے، زندہ کیسے کریں گے؟ تو اللہ رب العزت نے اس کے جواب میں یہ کیا کہ انہیں کو موت دے دی. وہ جو نبی تھے اس کے ان کے ساتھ ان کا گھر بھی تھا سواری کے لیے، کچھ کھانا بھی ان کے ساتھ تھا، اور 100 سال کے لیے وہیں پر رہے وہ، یعنی موت کی حالت میں. 100 سال کے بعد اللہ رب العزت نے ان کو اٹھایا، زندہ کیا. فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ، 100 برس اللہ نے انہیں موت دے دی. ثُمَّ بَعَثَ، پھر ان کو اٹھایا اور پھر پوچھا قَالَ كَمْ لَبِثْ، میاں کتنے دیر ٹھہرے یہاں پر؟ قَالَ لَبِثْتُ يَوْمًا أَوْ بَعْضَ، یا اللہ ایک دن یا آدھا دن، بس آدھا دن یا ایک دن، 100 سال گزر گئے لیکن کہہ رہے ہیں آدھا دن یا ایک دن. اللہ نے فرمایا قَالَ بَلْ لَبِثْتَ مِئَةَ عَامٍ، تم 100 برس یہاں پر ٹھہرے ہو. فَانْظُرْ إِلَى طَعَامِكَ، اب ذرا اپنے کھانے کی طرف نظر کرو. وَشَرَابِكَ، اور پینے کی چیز کو دیکھو. لَمْ يَتَسَنَّ، وہ خراب نہیں ہوئی، ضائع نہیں ہوئی. یعنی عام طور پر کھانے پینے کی چیز ایک دن سے زیادہ نہیں رہتی، لیکن 100 سال میں بھی اس کو اللہ فرماتے ہیں ذرا دیکھو خراب نہیں. یہ عبرت کے لیے تاکہ دیکھیں اللہ تعالیٰ جو چاہیں سو کر سکتے ہیں. لم يتسنى، وہ بگڑی نہیں، ضائع نہیں ہوئی، خراب نہیں ہوئی، سڑی نہیں. وانظر الى حمارك، ذرا اپنی اس گھرے کی طرف دیکھیے. یعنی گھرے کا معاملہ یہ تھا کہ وہ تو مٹی ہو گیا تھا، ختم ہو گئی ساری ہڈیاں بھی. وَلِنَجْعَلَكَ آيَةً لِّلنَّاس، اور آپ کا گدھا، آپ کو ہم نے عبرت کا نمونہ بنا دیا کہ 100 سال کے بعد ہم نے آپ دوبارہ زندہ کیا. تو فرمایا وَانظُرْ إِلَى الْعِظَامِ، اب ذرا ان ہڈیوں کی طرف دیکھو، جو تھوڑی بہت ہڈیاں رہ گئی تھیں ان کی طرف دیکھو. كَيْفَ نُنشِزُهَا، کہ ہم کس طرح اس پر گوشت چڑھاتے ہیں. ثُمَّ نَقْصُهَا لَحْمًا فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ، جب یہ ساری چیز ظاہر ہو گئی تو قَالَ أَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ، تو وہ نبی کہنے لگے کہ میں جان گیا کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. تو بہرحال یہ ان کو، یعنی ایمان تو ان کا تھا اس بات پر، لیکن وہ یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ کیفیت کیا ہوگی، کس طریقے سے اللہ تعالیٰ ان پر گوشت چڑھاتے ہیں. جیسے کہ ابراہیم علیہ السلام کے واقعے میں آگے اگلے فرمایا ربی ارینی کیف تحیی الموتی، اے اللہ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ آپ زندہ کیسے کریں گے مردوں کو. تو اللہ نے فرمایا کہ قال اولم تؤمن، کیا آپ کو ایمان نہیں اس بات پر؟ قال بلا، ہاں ایمان کیوں نہیں، ایمان تو ہے، ولیکن لیطمئن قلبی، لیکن میں اپنے دل کو مطمئن کرنا چاہتا ہوں، دیکھنا چاہتا ہوں آنکھوں سے. کیونکہ ایک چیز سنی بھی ہوتی ہے، ایک دیکھی بھی ہوتی ہے. تو شنیدہ کہ میں مانند دیدہ، سنی ہوئی بات دیکھے گی مثل کب ہو سکتی ہے، دیکھنا اور ہی بات ہوتی ہے. اللہ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، فخذ اربعۃ من الطیر، 4 پرندے لے لو. فصرهن الیک، اور ان کو اپنی طرف راغب کر لو، یعنی تمہاری آواز پر وہ بھاگے دوڑے آئیں. ثم جعل علی کل جبل، پھر ان کو ذبح کرنے کے بعد ان کا جز جو ہے، یعنی ان کو قیمہ بنا دو، جیسے بنا کے الگ الگ پہاڑوں پر رکھ دو مختلف. ثم ادعوهن، پھر ان کو آواز دو، یاتینک سایہ، دوڑتے ہوئے آئیں گے تیری طرف. تو اللہ تعالیٰ دکھانا ہی چاہتے تھے کہ ہم اس طرح زندہ کریں گے. تو گویا یہ بات ہمیں سمجھانے کے لیے کہ آخرت یقینی چیز ہے، یہ مت سمجھیے کہ کھاؤ پیو اور ختم، ایسا نہیں ہے. اس دنیا کے بعد، اس زندگی کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ ہم برزخ کی زندگی ہے، اور برزخ کے بعد پھر آخرت کی زندگی ہے، اچھی یا بری جو بھی ہوگی، ہر انسان نے جو کچھ کیا ہو. اس لیے آدمی یہ نہ سمجھے کہ میاں بس یہاں کی یہاں دیکھ لو، وہاں کی وہاں دیکھی جائے گی، اتنا موقع نہیں ہوگا. پھر آنکھیں بند ہو گئیں تو پھر کچھ بھی نہیں کر سکتا آدمی. جب تک آنکھیں کھلی ہوئی ہیں اس وقت تک ہی موقع اللہ نے دیا ہوا ہے، جب آنکھیں بند ہو گئیں پھر آدمی کچھ بھی نہیں کر سکتا. یہاں اس کو ذکر کیا ہے، اور آگے مزید اللہ نے احکام نازل فرمائے، خاص طور پر سود کے بارے میں. سودی لین دین کو حرام قرار دیا ہے، اور بلکہ یہ فرمائے کہ جو آدمی سودی لین دین کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی اس سے کھلم کھلا جنگ ہے. تو سودی لین دین سے بچنا چاہیے، آج جہاں اور بہت سے گناہ ہیں جس کی وجہ سے اللہ کے عذاب میں ہم مبتلا ہیں، وہیں ایک گناہ سودی لین دین کا بھی ہے، اس سے خاص طور پر بچنا چاہیے. ایسی تمام صورتیں جس میں سود لینا یا دینا پڑتا ہو اس سے گریز کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول کریم سیدنا مولانا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین. اے اللہ اپنے فضل خاص سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما، میں عافیت نصیب فرما، ہر قسم کے شر سے فتنوں سے ہماری حفاظت فرما، بیماروں کو شفاء کامل عطا فرما. یا اللہ ہم جو باتیں سنتے ہیں یا اللہ جو صحیح باتیں ہوتی ہیں ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ جو غلطی سے زبان سے کوئی بات نکل جاتی ہے اسے نصیح منسیح فرما دے. اے اللہ ہمارے روزوں کو قبول فرما، ہماری تراویح کو قبول فرما، قرآن مجید کی تلاوت کو قبول فرما. یا اللہ ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، قرض داروں کے قرضوں کو ادا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما. جب تک زندہ رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات و تعلیمات پر دل و جان سے عمل کی توفیق عطا فرما، اور جب وقت آخر آئے خاتمہ ایمان پر فرما. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. آمین برحمتک یا ارحم.